وبالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأنهن إنشاء فجعلنهن بكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صلوات پڑھ لے محمد. تمام تعریفیں اس مہربان خدا کے لیے جس نے بہترین شکل و صورت سے مزین کیا اور اسلام جیسی نعمت سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کیا. تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں دنیا میں نعمت ہدایت ملی، آخرت میں نجات کی امید ملی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد، صاحبان علم کی خدمت میں روزانہ بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے سورہ مبارکہ واقعہ کی تفصیل سے گزارشات پیش کر رہا ہوں. گرچہ سورہ واقعہ اپنے مقام پر خود قیامت کے حالات و واقعات کو لیے ہوئے ہیں، مگر وہ قیامت ہی کا جس میں تذکرہ بہشت نہ ہو. ایسی قیامت تو قیامت نہیں ہوگی جس میں کامیاب ہونے والوں کے انعامات کا اعلان نہ ہو. ایسی قیامت کس کام کی جس میں مجرموں کی سزاؤں کی حوالے سے وضاحت موجود نہ ہو. تو یہ تمام باتیں شامل سورہ واقعہ ہیں، لیکن اس کے تذکرے سے پہلے مسائل کا بیان. روزے کے حوالے سے مسائل روز بیان ہو رہے ہیں، اور اب آئیے کچھ وہ مسائل کہ جن میں اذان صبح تک انسان اگر حالت جنابت پر باقی رہے تو اس کے ذیل میں سوالات کیا اٹھتے ہیں. سب سے پہلا سوال، اور یہ سوال میرے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ سوال استفتاءات کے سوالات ہیں، سوال یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے میں 10 منٹ رہ گئے، انسان بیدار ہوا، اس کو غسل جنابت بھی کرنا ہے، تو قبلہ آپ بتائیے کیا غسل جنابت کرے یا سحری کھائے؟ اگر سحری کھاتا تو پھر اس کو تیمم کرنا پڑے گا، کیونکہ بہرحال روزہ بغیر طہارت کے شروع نہیں ہو سکتا. تو آیت اللہ تبریزی اور آیت اللہ عراقی نے تو پھر بھی نرم رویہ اختیار کیا. ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کا نفس ایسا ہو کہ دن میں سحری کے بغیر روزہ برداشت نہیں ہو سکتا ہو، تو انسان کو چاہیے کہ سحری کھا لے اور غسل کے بجائے تنگ وقت میں تیمم کے فریضے پر عمل کرے. یہ تو تھا آسان مسئلہ، مشکل مسئلہ کیا ہے؟ آیت اللہ سیستانی کا انداز تو بالکل ویسا اس جواب میں کہ جیسے آپ نے گویا ڈانٹ دیا ہو، باید غسل کنت، سحری کھانا چھوڑو،
تمہیں چاہیے کہ غسل کرو. یعنی اب آغا سیستانی کے مقلدین کے لیے اگر 10 منٹ باقی رہ گئے ہوں اور اس میں سحری کا آپشن یا آپشن غسل کا ہو تو غسل کو انجام دینا پڑے گا, سحری کو خدا حافظ کہنا پڑے گا. پہلا مسئلہ مکمل ہو گیا. دوسرا مسئلہ خواتین کے بارے میں, اگر ایسے وقت میں طہارت کا ٹائم شروع ہوا, مینسس ختم ہوئے, طہارت شروع ہوئی, یا وہ خون کہ جو ولادت کے موقع پر خدا کی جانب سے خواتین دیکھتی ہیں, وہ خون یہ ختم ہوا, طہارت شروع ہوئی, تو بالکل ایسا وقت تھا کہ اب غسل نہیں کر سکتی تھیں, اذان صبح میں اتنا کم وقت باقی رہ گیا تھا کہ غسل نہیں کر سکتی تھیں, تو کیا کریں؟ بہت آسان سا راستہ, تمام مراجع نے اجازت دی کہ ایسے وقت میں انہیں چاہیے کہ تیمم کر کے روزے کا آغاز کر دیں اور ان کا وہ روزہ درست مانا جائے گا. دوسرا مسئلہ خواتین کے بارے میں, غسل حیض, غسل نفاس, یعنی وہ خون جو مینسس کہلاتا ہے, یا وہ خون جو دوران ولادت خدا کی جانب سے عورت کو دیکھنا پڑتا, یہ خون اگر رکے طہارت کا ایام شروع ہوا اور غسل کرنا بھول گئیں, ماہ رمضان المبارک 1, 2, 4 دن کے بعد یاد آیا, تو جو فراموش کیے ہوئے غسل کے 7 روزے رکھے گئے ان کا حکم کیا ہے؟ اگر بالکل متوجہ نہ تھیں کہ ان ایام میں غسل کیے بغیر روزے رکھ لیے, تو آیت اللہ بہجت آیت اللہ تبریزی نے تو حکم دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ قضا انجام دیں, ان کے وہ روزے شمار نہیں کیے جائیں گے. اور باقی مراجع نے اس کو علم اور امت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر ان سے فراموش ہونے کی بنیاد پہ یہ واقعہ پیش آیا تو اب انہیں چاہیے کہ ان روزوں کو کافی سمجھیں اور نئے روزوں کے لیے غسل کو انجام دیں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور, یہ مسئلہ مردوں کے بارے میں, جنابت کا مسئلہ, اور جنابت کے 2 مسئلے. اب سوال کیا گیا, آیا اگر رات کے آخری حصے میں انسان اپنے آپ کو مجنب کر لے, غسل جنابت واجب کر لے اپنے اوپر, جبکہ اسے معلوم ہو کہ ابھی وقت تنگ رہ گیا ہے, غسل نہیں کر سکتا, تو آیا اس کا تیمم کر کے روزہ رکھنا صحیح ہے یا غلط؟ تو امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر اس نے وقت آخر میں تیمم کر کے روزہ رکھ لیا تو اس کا فریضہ تیمم تھا, روزہ درست ہے, البتہ یہ تاخیر کرنے کی وجہ سے کہ جانتے ہوئے کہ اب غسل نہیں کر سکتا تھا پھر اس نے یہ عمل انجام دیا تو گنہگار ہوگا. جبکہ باقی آیت اللہ تبریزی آیت اللہ بہجت اور تمام مراجع اس کے گنہگار ہونے کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال نہیں کیے. لیکن مسئلہ اور بھی کہ غسل جنابت کرتے رہے اور بعد میں پتا چلا کہ غسل جنابت ہی غلط تھا, تو اب روزے اور نماز, نماز کا مسئلہ چھوڑ رہا ہوں, روزے کا مسئلہ, کیونکہ نماز میں فرق ہے, روزے کا مسئلہ کہ ایسے روزوں کا کیا حکم ہے کہ جب 4 دن کے بعد پتا چلا کہ جو غسل جنابت کیا تھا وہ غلط تھا, وہ تمام مراجع اس میں ایک ہی جواب دیتے کہ اگر انسان کو بعد میں اس کا علم ہوا, 1 دن کا روزہ ہو یا 4 دن کا, غسل جنابت اگر اسے معلوم تھا کہ حالت جنابت میں روزہ نہیں ہوتا اور اس نے اس کے بعد طریقہ اختیار کیا غسل جنابت کا, اپنے لحاظ سے صحیح اختیار کیا تھا, تو اس کا روزہ درست مانا جائے گا. اور اگر شک ہو گیا ہو کہ 3 دن پہلے نجس ہوئے تھے یا 4 دن پہلے, کیا کہنا؟ تو امام خمینی کے الفاظ ہیں کہ پھر کم از کم پر بنا رکھے گا, 3 اور 4 میں اگر شک ہو گیا ہو تو 3 روزے قضا رکھے گا, اس حالت میں جبکہ اسے معلوم ہو چکا ہو کہ اس نے بغیر غسل کے روزوں کو انجام دیا تھا، بغیر غسل کے روزوں کو انجام دیا تھا تو اس کے وہ روزے باطل ہیں، اور اگر اسے شک ہو کہ تین یا چار تو وہ چار کی بجائے تین پہ بنا رکھے گا اور تین روزوں کی قضا بعد میں کرے گا۔ یہ تو مسائل کا بیان تھا، اور اب دوسرا مسئلہ جو پوچھا گیا وومیٹ کے حوالے سے، حالت روزہ میں انسان کیا وومیٹ کر سکتا؟ کر سکتا ہے نہیں، ہو گئی تو کوئی بات نہیں، کر سکتا ہے نہیں، ہو گئی تو کوئی بات نہیں۔ آیت اللہ بہجت کا الفاظ، اور بڑا مشکل بات سمجھ میں آتی کہ وومیٹ کو آنے دینا پھر بھی آسان ہے اور روکنا بڑا مشکل، اور ایسے میں انسان گھبرا کر اگر روک لے تو جو آیا ہوا مواد واپس چلا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حالت روزہ میں اگر انسان بے اختیار ہو کر وومیٹ کر دے تو اس کا روزہ درست ہے، چاہے وومیٹ میں خون شامل ہو، بلڈ شامل ہو یا شامل نہ ہو، بے اختیار اگر وومیٹنگ ہو جائے تو انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، البتہ اختیار کے ساتھ انسان اگر وومیٹ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور باطل ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قضا پلس کفارہ لازم رہتا ہے۔ اور اب آئیے ان مسائل کے ساتھ ساتھ سورہ واقعہ کی ان آیات کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ کل ہماری بات تھی اصحاب یمین کی نعمتوں کے بارے میں، اصحاب یمین کی نعمتیں کیا ہیں؟ بیری دار ایسا درخت جس میں کانٹے نہیں ہوں گے، کیلوں سے لدھا ہوا ایسا درخت جس میں پوری چاروں جانب پھل ہی پھل موجود ہوں گے، لدھا ہوا چاروں جانب بھرا ہوا، اور سایہ اتنا ہوگا کہ ظل ممدود۔ لوگوں نے ایک ترجمہ اور بھی کیا ہے، کہا یہ سایہ سے مراد سایہ خداوندی ہے، جبکہ الفاظ ہیں ظل ممدود، اصحاب یمین کے لیے ایک بہت طولانی سایہ ہوگا، بہت عمدگی محسوس ہوتی ہے اگر گرمی کے مہینے میں انسان کسی سایہ دار درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، کیا عمدگی محسوس ہوتی ہے، اور جنت کے درختوں کا سایہ کتنا عظیم ہوگا۔ یہ تو مانوی یا مادی سایہ ہے، اصلاً سایہ تو لطف خدا کا سایہ ہے جو ہر اصحاب یمین کے سر پر رائے سے ہوگا، جسے آپ یہاں پڑھتے ہیں مدہ ظلہ العالی، یہ زندہ علماء کے لیے مدہ ظلہ العالی، مرنے کے بعد آل اللہ مقامہ، یہ آیت اللہ سیستانی کی توضیح پہ آپ لکھا ہوا دیکھیں گے داما ظلہ الوارف، داما ظلہ الوارف، ظل کا مطلب سایہ، اور سایہ کہتے ہیں کس کو؟ سایہ کا ایک ترجمہ تو یہ عکس ہے جس سے روشنی نہیں آ رہی، دھوپ نہیں پڑ رہی سائے کی وجہ سے، اور ایک ترجمہ ہے لطف و کرم، تو خدا کا ایسا لطف و کرم ہوگا کہ اس سائے میں وہ جوان بھی ہوگا تو جوان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر چکا ہوگا۔ خدا کے سائے میں وہ فرض ہوگا کہ جو حالت اختیار میں حرام کو خدا کے لیے چھوڑ دے، کیا مطلب؟ مکمل آثار سے حرام میں مبتلا ہونے کے، مگر اس لیے نہیں چھوڑا کہ بدنام ہو جاؤں گا، اس لیے نہیں چھوڑا کہ پھر نتیجہ کیا نکلے گا، یہ حرام فیل کر دیا، زنا کر دیا تو انجام کیا ہوگا، انجام سے نہیں بلکہ خدا سے ڈرتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے آج بچا لے تو کل خدا کے سائے میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آج گناہ سے بچا لے، اور وہ دو مومن جو باہم ایک دوسرے سے خدا کے لیے ملاقات کرتے ہیں وہ کل خدا کے سائے میں ہوں گے، وہ امام عادل کہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ کل خدا کے سائے میں ہوگا، وہ شخص کہ جو تنہائی کے عالم میں صدقہ اس طرح سے نکالے کہ خدا کے علاوہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے وہ خدا کے سائے میں ہوگا۔ یہ چند افراد تھے جن کو روایت نے خدا کے سائے میں بیان کیا، تو اگر یہ خدا کا سایہ ہے تب بھی اصحاب یمین کے لیے ہے، اور اگر جنت کے درختوں کا سایہ ہے تب بھی اصحاب یمین کے لیے ہے۔ کل آپ نے سن لیا تھا کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکیں گے، تو اصحاب یمین جنت میں خدا کے لطف و کرم کے سائے میں اور مادی اعتبار سے درختوں کے سائے میں ہوں گے. وما ان مسکوب، میں نے پھر اشارہ کر دوں کہ یہ آیات ایسے ماحول میں جبکہ دور دور تک عربی صحراؤں میں درخت نہیں ملتے تھے، تو سایہ کسے کہتے ہیں اور لمبا سایہ کسے کہتے ہیں، یہ وہاں کے لحاظ سے بہت سمجھنے والی بات تھی. اچھا، مائن مسکوب کیا ہے؟ کہا جاری پانی، آب جاری. عرب ترس جاتے تھے آب جاری کو دیکھنے کے لیے. عرب میں کہاں آب جاری، یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت چشمہ جاری ہو گیا، ورنہ کہاں آب جاری، کہاں بہتا وہ پانی. عرب جزیرہ نمائیں، عرب خشک علاقہ. تو قرآن نے وہی باتیں بیان کی جو وہاں کے ماحول کے لحاظ سے ان کے لیے جنت نما تھی. ما ان مسکوب وفاکہت کثیرہ، اور ان کے لیے ہوں گے بہت سارے پھل. کتنا فرق ہے، سابقین کے لیے فاکہت مما یتخیرون تھا، وہ پھل جن میں ان کو اختیار ہوگا وہ ان کے لیے حاضر ہوں گے، اور اصحاب یمین کے لیے اختیار کی بات نہیں ہے بلکہ بہت سارے پھل رکھے ہوئے ہوں گے، لگے ہوئے ہوں گے، تیار ہوں گے کہ جتنا کھانا چاہیں کھا سکتے. وہ عجیب سوال تھا جو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا ہشام کے زمانے میں، اس بہت بوڑھے راہب عیسائی راہب نے امام سے پوچھا تھا. تفصیل میں واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں، اشارہ کر رہا ہوں صرف، آپ سب اس کو جانتے. وہ سوالات جنت کے بارے میں تھے، ایک سوال یہ تھا، یہ بتا دیجئے، یہ بتائیے کہ جنت میں جو پھلوں کی بات آتی ہے تو جب آپ پھل کھاتے ہیں تو واپس وہ پھل نکل آتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی پھلوں میں کمی نہیں ہوگی. اگلا جملہ ہے لا مقطوعۃن ولا ممنوعۃن، نہ ان کا موسم ختم ہوگا نہ کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، جتنا چاہیے کھائیے، اور کھانے سے معدے پر کوئی وزن نہیں ہوگا چونکہ وہاں بولو براز نہیں ہوگا، واش روم کی حاجت نہیں ہوگی، گرچہ جو دنیاوی نعمت حلال چاہیے ہو وہاں مل جائے گی مگر واش روم کی حاجت نہیں ہوگی. تو سوال یہ بھی کیا گیا تھا کہ جنت میں اگر ایسا ہے تو کیا دنیا میں عقلاً یہ بات ممکن ہے؟ امام نے جواب دیا کہ ہاں ہاں ممکن ہے. سنو، جاننا چاہتے ہو، شکم مادر میں بچہ رہتا ہے، خوراک لیتا ہے مگر نہ بول نہ براز. اب پہچانیے ایک ماں کے لیے کتنی محبت کا مقام ہے، ابھی بچہ شکم مادر میں آیا، ابھی رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے اور ماں کو پیار شروع ہو گیا، ماں کو آنے والے وجود سے پیار شروع ہو گیا. پہچانیے خدا جنت میں ایسے رکھے گا جیسے ماں بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، ایسے خدا مومن کو جنت میں. صلوات پڑھ لیں محمد. ایمان سے سوال کہ مولا یہ بتائیے، یہ مولا ہم کہہ رہے ہیں، مولا یہ بتائیے کہ اگر جنت میں انسان پھل استعمال کرے گا تو دوبارہ پھل وہاں نمودار کیسے ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ ایسے نمودار ہوگا جیسے دنیا میں اس کی مثال ایک چراغ کی لو سے دوسرے چراغ کو روشن کر لو تو پہلے چراغ کی لو میں کمی واقع نہیں ہوتی. اگر دنیا کے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی تو جنت کے نورانی پھلوں میں کمی کیسے ہوگی؟ کیا تصورات ہیں، کیا تخیلات ہیں، اور شوق بہشت مومن کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سننے سنانے کی حد تک ہو، بلکہ صاحبان علم و فہم بیٹھے ہوئے میرے ساتھ عرفات میں، عبادت کرنے والے چہرے بھی موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اسألہ الجنہ کی تکرار عرفات میں کی جاتی ہے تو کچھ تو ہے جو جنت مانگ رہے ہیں. اگر ایسے ہی بیکار ڈیفنس کے مکانات کی بات ہوتی تو کیا خدا سے مانگتے؟ اسألہ الجنہ، خدا سے کیا مانگ رہے؟ جنت مانگ رہے ہیں. اور جنت میں کیا ہے؟
فاکہت کثیرہ، مگر جنت تو مانگ رہے ہیں، جنت کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں.
جنت کا وقت کیا ہے؟ کیا جنت کا وقت وہ ہے جب بظاہر معصوم نے اسے نہ دن نے بیان کیا نہ رات نے بیان کیا، نہ دن میں شمار ہے نہ رات میں شمار ہے. وہ وقت کون سا؟ کیا بین طلوعین، صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان جو وقت ہے، یہ جنت کے اوقات میں سے ہے. تو اگر جنت میں جانا ہو تو اس کے وقت کو تو یاد کرنا پڑے گا. بہت آسان سی مثال ہے، جانا یہاں سے ہے مدینہ منورہ، تو پہلے سے تیاری کرنا پڑتی ہے نا. جنت کا وقت بھی بتایا گیا، جنت کا پھل بھی بتایا گیا، جنت کے رہائشی لباس بھی بتائے گئے، جنت کے مکانات کی وسعتیں بھی بتائی گئیں، جنت میں بیویوں کے انداز بھی بتائے گئے، جنت میں شراب کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا. پھر بھی اگر شوق پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہے خدا پر اعتبار نہیں رہا. افاکہت کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے. لا مقطوع ولا ممنوع، نہ مقطوع ہوں گے نہ ممنوع ہوں گے، نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، جتنا چاہو کھاؤ. لا مقطوع، اور نہ ان کا موسم کبھی ختم ہوگا. اب آئیے پھلوں کی بات سے ہم آگے بڑھ گئے. فرش مرفوع، فرش جمع ہے فرش کی، فرش کہتے ہیں بستر کو، فرش کہتے ہیں کارپیٹ کو، فرش کہتے ہیں قالین کو، اور فرش کہتے ہیں رسول کی حدیث کے اعتبار سے بیوی کو. قرآن کی تعبیریں کتنی عمدہ ہیں. قرآن نے بڑے خفیہ انداز سے جب عورت اور مرد کے ازدواجی تعلقات میں نوعیت کو بیان کیا، ہن لباس لکم و انتم لباس لہن، کتنی پاکیزگی ہے، نفاست ہے. یہ سب کچھ بیان بھی کر دیا، کچھ بیان نہیں کیا. یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اب جس جس معنی میں آپ لیتے جائیے، اس معنی میں عورت کا لباس اس کا مرد، اس کا مرد. وہ اب جس کے سامنے بھی جائے تو بے لباس نہ جائے. اگر کبھی عورت عورت بنے تو اپنے شوہر کے لیے، بہت غور کیجیے گا، ہن لباس لکم. اور کوئی مرد، یہ سوال بھی کیا گیا کہ کیا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے؟ خیر اس کا سوال کا جواب بعد میں دوں گا، لیکن بہرحال مومن مومنہ عورت کے ہوتے ہوئے تمام مراجع نے منع کیا ہے کہ اہل کتاب سے آپ متا بھی نہیں کر سکتے. مومنہ عورت کے ہوتے ہوئے یہ توہین ایک مومنہ کی کہ گھر میں آپ کے مومنہ موجود ہے اور آپ اس مومنہ کی حق تلفی یا اس کے ہوتے ہوئے آپ کسی اہل کتاب عورت سے متا کریں. خیر، فرشن مرفوعہ، مرفوعہ کہتے ہیں بلند کو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، اس کے ذیل میں کہ 30 گز اونچا ایک تخت ہوگا، اسے فرش کہا گیا. اگر آپ فرش تخت کے معنی میں لیجئے تو فرشن مرفوعہ، اس کو بلند کیا گیا، وہ فرش. اور اگر بیوی کے معنی میں لیجئے تو وہ بیوی جس کو خدا نے بلندی عطا کی. کیا کہنا کہ اس کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، اِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے انہیں نئی خلقت اور نئے طریقے سے جنت میں جوانی بخشی ہے. کہتے ہیں کہ جناب عائشہ کی خدمت میں ایک بوڑھی خاتون آ کر بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کا رسول تشریف فرما ہوئے تو اس بوڑھی خاتون نے جناب عائشہ کو وسیلہ بناتے ہوئے دعا کی، التماس کی کہ آپ اللہ کے رسول سے کہیے، ام المومنین آپ کہیے کہ اللہ کے رسول میرے لیے جنت کی دعا کر دیں. رسول نے ارشاد فرمایا، جب جنت کا سوال آیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، تو اس خاتون نے رونا شروع کر دیا. حضرت عائشہ نے اس کے رونے کی خبر کی، اللہ کے رسول آپ نے کیا فرما دیا، یہ تو عورت رو رہی ہے. اب الفاظ کیا ہیں، جن کے چہرے کی جھریاں پڑ گئیں، کھال لٹک گئی. آپ الفاظ سنیں گے، بڑھاپے کی شدت سے جن کی آنکھوں پر میل تاری رہتا ہے. یہ الفاظ ہیں، یہ ترجمہ کر رہا ہوں. اتنی شدت کا بڑھاپا کہ ہڈیاں مڑ گئیں، انہیں خدا جنت میں جوانی عطا کرے گا. اور جوانی کتنے برس کی ہوگی؟ 33 برس. جنت میں جانے والوں کا سن کیا ہوگا، ایج کیا ہوگی؟ مر جائیں گے تب بھی 33 برس کے، اور عورتیں جائیں گی تب بھی 33 برس کی. وہاں کوئی 3 ایج کا تصور نہیں ہے، 33 ایج. کیوں؟ اس کا تعلق کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ کی ایج سب کو ملے گی. کل آپ کو یاد ہوگا حضرت آدم کا قد، حضرت یوسف کا چہرہ، حضرت ایوب کا دل، اور حضرت عیسیٰ کی عمر سب کو عطا ہوگی. اور وہ بوڑھی، بہت بوڑھی عورتیں، بہت بوڑھے مرد جنت میں جائیں گے. انا انشاءنہن انشاء، خدا کہتا ہے ہم ان کو ایک نئی زندگی عطا کر دیں گے، ان عورتوں کو جو بہشتی مردوں کے لیے تیار کی گئیں. جنت میں جانے والا مرد اپنی عورت سے رابطہ کر سکے گا؟ تو پہلا جواب یہ کہ اگر اس خاتون مومنہ کا مرد جہنم میں ہوا، عورت جنت میں ہوئی، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو؟ ہم تو مرد بن کے سوچتے ہیں خالی، آئیے کبھی عادل بن کے سوچیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. اور ایسا ہو تو کب ہوگا کہ مرد جہنم میں، عورت جنت میں؟ روایت ہے 3 قسم کی عورتوں کے بارے میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 3 قسم کی عورتیں، یعنی ان کا گروہ، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی وجہ سے داخل جنت ہوگا، شفاعت سیدہ کی بنیاد پر. پہلا گروہ، پہلی خاتون کیا ہیں؟ امراۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا. پہلی وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہو. شوہر بد اخلاق جہنم میں، صبر کرنے والی جنت میں. شوہر بد اخلاق جہنم میں، کیا بد اخلاقی کی آپ نے بھائی؟ کیا روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں بد اخلاقی یہ ہے کہ تم اپنی عورت کو خبردار فحش کلمہ نہ کہنا. خبردار تم اپنی خاتون کو اس کے ماں باپ کے حوالے سے تانا مت دینا، کیا لے کر آئی ہے اپنے باپ کے گھر سے. خبردار تم تانا نہ دینا، خبردار اس کو گالی نہ دینا. اگر کسی مرد نے اپنی زوجہ کو اس کے گھر والوں کے حوالے سے برا کہا، تانا دیا، جبکہ عورت کا کوئی قصور بھی نہ ہو، رسول فرماتے ہیں میں اس عورت کا وکیل بن کر خدا کی عدالت سے انصاف دلواؤں گا. اگر وکیل اتنا بڑا ہو اور پھر منصف منصب انصاف پر ذات پروردگار عالم ہو، تو پھر انصاف نہ ملے کیسے ممکن؟ مگر اس سے پہلے آپ فرماتے ہیں ایسا شخص میری امت سے خارج، ایسا شخص میری امت سے خارج ہے. حضرت سعد بن معاذ کا واقعہ بہت بار آپ نے سنا، اشارہ کر رہا ہوں صرف. کیا کرتے تھے؟ 70,000 ملائکہ جس کے جنازے میں شریک ہوئے، 70 تکبیرات اللہ کے رسول نے نماز جنازہ میں اس سے پہلے کبھی نہ پڑھی تھیں نہ بعد میں پڑھی، وہ پڑھی گئیں. اور اللہ کے رسول اپنے پنجوں کے بل پر کھڑے ہوئے، پوچھا گیا یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ گئی ہے. اللہ کے رسول نے جنازے کو شانہ دیا، قبر تک لے کر آئے، اپنے ہاتھ سے جنازے کو اتارنے میں امداد فرمائی. جب قبر بند ہو گئی تو ماں تڑپ کر کہتی ہے بیٹا اتنا تیرا اہتمام تھا، آج تک کسی صحابی کے لیے ایسا اہتمام نہ ہوا، بیٹا جنت کی بشارت ہو. رسول نے ارشاد فرمایا خدا کے معاملات میں دخل مت دیا کرو. سوچئے گا سب کو جنتی کہنا آسان تھوڑی ہے، سب کو جنتی کہنا آسان تھوڑی ہے. رسول نے ماں کو ٹوک دیا کہ تم نے اسے جنتی کیوں کہہ دیا؟ ابھی اس پر فشار قبر ہو رہا ہے، اب تو اصحاب بھی متوجہ ہوئے. فشار قبر چے مانا درد کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا محترم صحابی فشار قبر، فرمایا ہاں ہو رہا کہ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا، مسجد میں اچھا نمازی تھا، قاریان قرآن میں بلند مقام تھا، جہاد میں بہت عمدہ مجاہد تھا، کیا کہنا، آگے بڑھ چڑھ کر اعمال خیر میں حصہ لیتا تھا، مگر فشار قبر سے یہ ساری باتیں نہ روک سکیں۔ فشار قبر سے کون روکے گا؟ فشار قبر ہو رہا اس پر کہ یہ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ یا آیت اللہ دست غیب کا کتاب برزخ میں جو آپ کے دروس پر مشتمل کتاب ہے، بہت آسان کتاب، بہت پرانی کتاب، اس میں جو حوالہ دیا ایک مرنے والے شخص کا کہ جس کے بیٹے نے اپنے مرحوم باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھا سب کچھ تو باپ بڑا صحت مند ہے، مرنے کے بعد حالت خواب میں دیکھا بہت صحت مند باپ، مگر ہونٹ زخمی، خون بہ رہا۔ پوچھا ہونٹ زخمی کیوں ہیں؟ کہا بیٹا ساری باتیں تو معاف ہو گئی مگر یہ ہونٹ ماں، یہ زخم ختم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا جب تک تیری ماں مجھے معاف نہیں کرے گی۔ کیا ہوا کیا ہے؟ کہا میں تیری ماں کو ازراہ مذاق، اس کا نام بگاڑ کر پکارتا تھا۔ چاہے تو آپ پڑھ سکتے اس واقعے، نام تھا سکینہ خانم، نام تھا سکینہ خانم، پکارتا کیا؟ سکو۔ اب کبھی کبھی شوہر محبت میں زوجہ کو آواز دے نام بگاڑ کر، جب تک محبت میں رہے تو کام چلتا، اور اگر اندر سے دل جلنے لگے خاتون کا تو پھر شوہر جہنم میں جلتا۔ تو پہلا گروہ ان خواتین کا کہ جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کریں وہ جنت میں جائیں گی۔ اب یہ پیغام ہے کہ شوہر کی بد اخلاقی پہ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم شوہر کی طرح بد اخلاق نہ ہو جانا۔ یہ تمہارے لیے خواتین پیغام ہے کہ اگر شوہر نے غلط جملہ استعمال کیا ہے تو اب شوہر جانے اور خدا جانے، تمہارے لیے تو راستہ فاطمہ زہرا کا آسان ہو گیا، اور اگر خود انتقام لینے بیٹھ گئی تو پھر تمہارا خدا حافظ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امرأۃن صبرت علی غربت زوجہا، دوسرا گروہ وہ ہے ان خواتین کا کہ جو اپنے شوہر کی غربت میں صبر کرے، وہ گروہ۔ اچھا اس میں بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ شوہر سے فرمائش ختم ہو گئی، شوہر سے خواہشات کا بیان ختم ہو گیا، اگر تاجدار انبیاء نے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا بیٹی تیرا شوہر، ہونے والا شوہر غریب ہے مال دنیا کے لحاظ سے، مگر سن لے بیٹی میرے بات، کائنات میں سب سے افضل ترین فرد علی ابن ابی طالب، بیٹی اپنے شوہر سے کوئی سوال نہ کرنا کہ تو سوال کرے تیرا شوہر پورا نہ کر سکے، پھر شرمندہ ہو یا خجالت محسوس کرے۔ تو امرأت صبرت علی غربت زوجہا، ایسی خاتون بھی داخل جنت ہوگی جناب سیدہ کے ساتھ ساتھ۔ اور تیسرا گروہ، اس کے بارے میں دو روایتیں الگ الگ، ایک تو وہ کہ وہ خاتون کہ جو اپنے آپ کو نامحرموں کی نگاہوں سے بچائے، وہ خاتون جناب سیدہ کے ساتھ داخل جنت ہوگی، لیکن نامحرموں کی نگاہ سے بچائے۔ سوچئے گا کہ وہ اندھا صحابی تھا جو رسول کے ساتھ دروازے پر آیا تھا، اگر باپ کا دوست محرم نہیں ہو سکتا تو شوہر کا دوست کبھی محرم نہیں ہوگا، اور جب شوہر کا دوست محرم نہیں ہو سکتا تو پھر کوئی بھی شخص جسے خدا نے محرم نہ بنایا ہو، ساری دنیا مل کر اگر حرام محمد کو حلال کرنا چاہے حلال نہیں ہو سکتا۔ میرے کہنے سے، آپ کے کہنے سے کوئی محرم نہیں ہوتا، نامحرم رہتا ہے، محرم نہیں ہوتا۔ باپ کا دوست ہے، صحابی میں نے دوست، ساتھ رہنے والا، اور ہے بوڑھا، نابینا، ہر لحاظ سے کوئی سیکس کا مفہوم آتا ہی نہیں۔ یہ میں نے جملہ بہت سخت کہا، وہ پردہ ختم ہو جاتا ہے، وہ سن کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اس پردہ ختم ہونے میں بھی بے پردگی نہیں ہوتی. سوچئے گا بات کے اوپر. یہ صحابی رسول, رسول نے دخول باب کیا, آ سکتا ہوں اندر, بابا آئیے. کہا نہیں, میرے ساتھ صحابی بھی ہے. کہا رک جائیے, پھر رک جائیے بابا, میں ذرا اپنے آپ کو پردے میں کر لوں. آپ پردے میں گئی, رسول فرما رہے کہ بیٹی یہ صحابی تو نابینا ہے. فرمایا بابا یہ تو نابینا ہے مگر میں تو نابینا نہیں. یہ جملہ آپ نے سنا ہے نا بہت بار. اب اس سے آگے کیا فرمایا, بابا میں اس لیے پردے میں جا رہی ہوں کہ کہیں وہ میری خوشبو بھی محسوس نہ کرے. اب آپ پہچانیے گا کہ کیوں شریعت نے کہا کہ کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگائے تو وہ ایسی گنہگار کہ اسے غسل کرنا پڑ جائے. اگر نامحرم کے لیے خوشبو لگائے تو غسل کرنا پڑ جائے. خیر, فقہی مسائل کا وقت نہیں ہے ورنہ اس پر پوری بحث کرتے. تیسری قسم نامحرم سے اپنے آپ کو بچانے والی خواتین جناب سیدہ کے ساتھ داخل جنت ہوں گی. روایت کا اختلاف, وہ خاتون جو اپنا مہر اپنے شوہر کو بخش دے وہ سیدہ کے ساتھ داخل جنت ہوگی. ان انشاءنہن انشاءن, ہم انہیں ایک نئی تازگی عطا کریں گے, بڑھاپا ختم ہوگا جوانی ملے گی. فجعلنہن ابکارا, اب ایک عجیب ترجمہ آ گیا, مشکل ہے بڑا ترجمہ کرنا. ہم انہیں ابکار قرار دیں گے. ابکار جمائے بکر کی یا بکر کی, بکارت سے نکلا ہوا لفظ ہے. بکارت کسے کہتے ہیں, شوہر کے ہونے سے پہلے خاتون کی عفت اور اس کی عزت کی سلامتی کو ہم بکارت کہتے ہیں. میں بہت الفاظ کو سمیٹ سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں کہ منبر کا تقاضا باقی رہے اور ترجمہ بھی کرنا مجھے آیت کا. کیا کہنا کہ سارے مسائل دنیا کے لیے ہیں. امام صادق علیہ السلام کا جملہ فرماتے ہیں کہ جنت میں عورت کو نہ مینسز ہے, نہ استحاضہ, نہ حیض, نہ استحاضہ, نہ نفاس, نہ خون بکارت, کچھ نہیں ہے. خدا نے اسے ابکار بنایا ہے, یعنی ہر روز اپنے شوہر کے لیے ہر لمحے بالکل ایسی ہوگی جیسے کہ اول شب میں اس کے لیے تھی. اس سے بڑھ کر اور اس بات کی وضاحت ممکن نہیں. فجعلنہن ابکارا, ہم نے انہیں قرار دی, ہم نے قرار دیا ہے. اگر خدا یہ کام کرنا چاہے تو کیا ممکن نہیں ہے. عربن اطراب لاصحاب الیمین, ہمسن عرب, ہمسن محبت کرنے والیاں, اور کیا کیا بات کی پروردگار عالم نے. عرب اطراب, ہمسن, ہم شکل. یہاں ممکن ہے کہ شوہر گورا ہو بیوی کالی ہو, یا بیوی گوری ہو شوہر کالا ہو, یا ممکن, جنت میں ممکن نہیں ہوگا. جنت میں اگر شوہر گورا ہے بیوی بھی گوری ہوگی, اور کالوں کا داخلہ بند ہے. چونکہ روایت کہ جنت میں داخل ہونے والا اس کا دنیا میں دل کالا نہ ہو وہ آخرت میں شکل کالا نہ اٹھایا جائے گا. بہت غور کیجیے گا. اور جس کا دنیا میں دل کالا ہو گیا ہو چاہے جتنا پاؤڈر استعمال کرے آخرت میں کالا ہی اٹھے گا. تو جنت میں داخل ہونے والا اپنی فیملی کے ساتھ ایسے جائے گا بالکل میچ کرے گا. شوہر دنیا میں 50 سال کا تھا, بیوی 40 سال کی تھی, نہیں بیلنس ہو جائے گا, 33-33. ہم سن, ہم شکل, وہ بھی گورا یہ بھی گوری. اور اطراب لاصحاب الیمین, اپنے شوہر سے محبت کرنے والیاں, عشق کرنے والیاں. دنیا میں اگر لڑائی ہوتی بھی ہو مگر جنت میں اس کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اسی لیے اگر شوہر جہنم میں چلا گیا تو پھر عورت کو اختیار ہے کہ جنتی مردوں میں جسے چاہے چن لے, اس سے نکاح اس کا ہو جائے. اور اگر ایک سے زیادہ شوہر دنیا میں گزرے تھے اور سب جنت میں ہیں تو جو آخر والا ہوگا وہ اسے ملے گا. اگر 3 شوہر تھے ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو سکتا, تو جو آخری والا ہوگا. لیکن یاد رہے اگر بیوی کا درجہ بلند ہوا اور ہمارا درجہ پست ہوا تو پھر بیوی کا اختیار ہوگا کہ ہمیں قبول کرے یا نہ کرے. یہ سب نعمتیں کس کے لیے؟ اصحاب یمین, سلتم من الاولین و سلتم من الاخرین, ان میں کثیر اولین میں سے ہیں اور کثیر آخرین میں سے, ایک بڑا گروہ اولین آخرین دونوں میں. اب آئیے خلاصہ اب تک کی آیات کا دو جملوں میں. تین گروہ تھے, دو کی بات مکمل ہو گئی. سابقین وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہوں گے. سابقین وہ ہیں, سابقین 70,000 افراد ہیں امت محمد مصطفیٰ میں, 70,000 افراد جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے. جب آپ نے فرمایا تو عکاشہ بن محسن اسدی کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ان میں شامل کروا دیجئے. فرمایا اللہم اجعلہ منہم, پروردگار اس کو ان میں شامل کر دے. دیکھا دیکھی ایک اور کھڑے ہو گئے, ہمیں بھی کہا نہیں. اب عکاشہ بازی لے گیا, سبقت کر گیا, سبقت کر گیا. تو سبقت کرنے والے کون ہیں؟ 70,000 افراد. مولا کائنات کا جملہ, جب کسی نے اعتراض کیا آپ کے اوپر مولا کہ آپ نے یہ کوفہ کیوں خرید لیا, کوفہ تو بیکار زمین تھی, سنگریزے سرخ پتھر والی زمین. فرمایا رسول نے فرمایا کوفان کوفان, یہ دو کوفے آپس میں مل جائیں گے, نجف اور کوفہ, اور اس سے 70,000 افراد بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے. تو میں نے چاہا کہ اس زمین سے 70,000 افراد داخل جنت ہوں, وہ زمین میری ملکیت ہو, وہ زمین میری ملکیت ہو. اب یہ دو معنی آپ کے سامنے آ گئے, ایک مادی اعتبار سے, ایک معنوی اعتبار سے. سابقین وہ ہیں کہ جو علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں, شیعہ موالی نہیں, دوست نہیں, شیعہ, وہ سابقین ہیں, بغیر حساب کتاب کے داخل جنت ہو جائیں گے. اور جن کا حساب ہوگا وہ کون؟ وہ اصحاب یمین ہیں. یہ کتنے ہوں گے؟ رسول نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے, اور ہر نبی کے ساتھ اس کی امت کو دیکھا, مگر موسیٰ علیہ السلام کی امت کو دیکھ کر نبی حیران ہوئے کہ اتنی ساری خلقت اس نبی کے ساتھ, میری امت کہاں ہے پھر؟ ابھی ایک انداز بیان کرنے کا میرا بیان, میری امت کہاں ہے؟ خدا نے فرمایا اپنے دائیں دیکھیے, تا حد نگاہ بصارت, پیغمبر نے اپنی امت دیکھی ہے. پھر بائیں دیکھیے, بائیں دیکھا, کیا اب تو آپ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا اور سن لیجئے کہ جنت ایک تہائی آپ کی امت سے بھری ہوئی ہوگی, پھر ایک چوتھائی کے بعد ایک تہائی, ایک تہائی کے بعد پھر آدھا حصہ, پھر اور آگے بڑھے. فرمایا روز قیامت 120 صفحے ہوں گی, کل 120 جنت میں جانے والوں کی, جن میں سے 80 صفحے امت محمد کی ہوں گی, 80 صفحے امت محمد کی ہوں گی. بس بات تمام ہوئی. پیغمبر خدا تو بیان کر رہے امت کے لیے, مگر امت نے رسول کے بچوں کے ساتھ کیا ستم کیا, اس طرح سے شہید کیا کہ اس طرح تو کبھی کوئی شہید بھی نہ کیا گیا تھا. اور آج زبان پر ذکر مصائب اس کے آ رہے کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنی جان قربان کی ہے, اور ایسی قربان کی ہے جس کی لاش بھی خیمے میں نہ آ سکی. تفصیل کے ساتھ تو پھر کبھی بیان کروں گا, بہت بڑے مصائب حضرت عباس علمدار کے ہیں, لیکن آج تو میری زبان کانپ رہی ہے کہ جس نے امت کے لیے اتنے بڑے کام کیے, ہائے اس کا بیٹا پانی بھرنے بھی مارا گیا. قصور کیا تھا حضرت عباس کا؟ کیا قصور کیا تھا مولا عباس نے؟ صرف پانی ہی تو بھرا تھا. اللہ اکبر, اس کی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ پانی بھرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے گئے. اتنی بڑی سزا تو کسی ملک میں آج تک نہ دیکھی گئی.
جتنی بڑی سزا ظالموں نے مولا عباس کے لیے رکھی تھی. اور کیسا مجاہد تھا کہ چاہنے والے تڑپ کر کہتے ہیں کہ ہاتھ اس لیے کٹوا دیے کہ ان ہاتھوں سے پانی کو چھو لیا تھا. اللہ اکبر. ہاتھ کٹنا آسان نہیں ہے. ابھی میں اپنی آنکھوں سے وہ مقامات دیکھ کر آیا کربلا محلہ میں کہ جہاں حضرت عباس کے بازو کٹ کے گرے تھے. خدا آپ کو نصیب کرے, آپ بھی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیے گا. عجیب ہے مقامات شہادت, عجیب ہے مقامات زیارت کربلا. بڑا فاصلہ ہے. آج گلیوں سے گزر کر حضرت عباس کا ایک مقام وہاں پر بنا ہوا ہے, آپ وہاں بھی کٹا, دوسرا مقام وہاں بنا ہوا ہے. ذرا سوچیے گا ہاتھ کٹنے کے بعد کتنا خون بہا ہوگا. مگر اتنا خون بہنے کے بعد بھی جس نے خیمے کا رخ تبدیل نہ کیا اسے عباس کہتے ہیں. دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا پھر بھی آگے بڑھتے گئے. اور اب رونے والوں, مجھے کربلا کا وہ ذاکر یاد آتا جس نے کربلا اللہ میں حرم امام حسین میں مجلس پڑھی اور اس زمانے کے بہت عظیم عالم نے اسے روک دیا مجلس پڑھنے کے بعد کہ اتنے سخت مسائل نہ پڑھا کرو. ابراہیم قزوینی اور محمد علی خراسانی, ذاکر کا نام محمد علی خراسانی, آیت اللہ کا نام ابراہیم قزوینی, اتنے سخت مسائل کیوں پڑھ دیے؟ کیا پڑھا اس نے؟ اس نے یہ پڑھا تھا کہ مولا عباس کی آنکھ میں تیر لگ گیا تھا. یہ سخت مصائب ہیں. خدا نہ کرے آپ کی آنکھ میں تنکا بھی گر گیا ہو, قسم بخدا یہ پلک کا آنکھ ٹوٹ کر, اگر آنکھ بال میں, بال ٹوٹ کر آنکھ میں آ جائے تو انسان سے چلا نہیں جاتا. ایک بال ٹوٹ کر آنکھ میں آ گیا اور پورا تیر پیوست ہوا. اور تیروں کی شدت کیا تھی؟ 700 تیر انداز ایک روایت, اور 3000 تیر انداز عباس پہ تیر برسا رہے تھے. بلکہ یہاں تک لکھا بعض علماء نے کہ جسم ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی مقام تیروں سے محفوظ نہ تھا, اتنے تیر برسائے گئے تھے. کوئی بعید نہیں ہے کہ مولا پر اس سے زیادہ مصائب ڈھائے گئے. مگر جب خراسانی نے ان مصائب کو پڑھا اور ابراہیم نے روکا, ان کی سند مضبوط پتہ نہیں ہے یا نہیں, تم پڑھ دیتے ہو. حالت خواب میں مولا عباس کی زیارت ہوئی. اب سنیں گے جملہ. اور ارشاد فرمایا, ابراہیم قزوینی, تم میرے مصائب کا ایسے انکار کر رہے ہو جیسے تم کربلا میں موجود تھے. ابراہیم تمہیں کیا معلوم مجھ پر مصائب کتنے شدید تھے. ابراہیم, میری آنکھ میں تیر پیوست ہوا, دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. رونے والوں, آنکھ میں کوئی ذرا سا تنکا بھی گر جائے تو ہاتھ انسان استعمال کرتا ہے, اس کے ہاتھ کٹ گئے ہوں اس نے کیا کیا ہوگا؟ تڑپ کے فرمایا, ابراہیم میں نے سر کو جھٹکا دیا تاکہ آنکھ سے تیر نکل جائے, مگر تیر اتنا گہرا پیوست تھا کہ نہ نکلا. ابراہیم میں نے اپنے دونوں زانوں بلند کیے, سر جھکایا اور چاہتا تھا کہ زانوں کے درمیان تیر کو روک کے نکال لوں. سر جھکایا تھا کہ ظالم کی تلوار میرے سر پہ چل گئی. غربتا تیر نہ نکل سکا, جسم زین سے زمین پر پہنچا. رونے والو, آپ نے خوب گریہ کیا, خوب گریہ کیا. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. ایک جملہ سن لیجئے گا, آپ حضرت عباس سے کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیے کتنی محبت کر سکتے ہیں؟ آپ چاہنے والے ہیں, آپ ماتم کرنے والے ہیں, آپ زیارت کرنے والے ہیں, آپ علم اٹھانے اور چومنے والے ہیں, مگر ماں جتنی محبت تو نہیں کر سکتے نا. ہائے, اس ماں کا عجیب حال تھا. بار بار پوچھتی تھی, کوئی مجھے یہ تو بتا دو کہ میرے بیٹے کے ہاتھ سامنے سے کاٹے گئے تو گھوڑے سے زمین پر کیسے پہنچا؟ ہمیں کیا معلوم بی بی, پرسا قبول کیجیے.
اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا, حضرت عباس علمدار کا واسطہ, پروردگارہ تمام حاضرین مجلس کی جائز خواہشات پوری فرما, بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما,
بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد فرما. پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ایک مومنہ کے لیے دعائے صحت کی التماس و شفا کامل عطا فرما. پروردگار حضرت عباس علمدار کا واسطہ ہم تمام گناہگاروں کو کربلا معلا کی زیارات نصیب فرما. مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما. ہم کہاں سابقین میں شامل ہونے والے, پروردگار اصحاب یمین جیسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اصحاب یمین کے ساتھ ساتھ ہمیں امام کے غلاموں میں شامل فرما. پروردگار یہ مہینہ ظہور امام کا مہینہ قرار دے, ہمارے ہاتھوں میں اتنی طاقت پیدا کر دے کہ خون عباس کا انتقام لینے کے لیے امام زمانہ کے سپاہیوں میں شامل ہو سکے. امام علیہ السلام کے ظہور میں اب تعجیل فرما. آخر میں سورہ فاتحہ کی تماس تین مرتبہ, سورہ اخلاص, مرحوم اکبر علی جعفری, مرحومہ جینا بھائی علادین, مرحوم یوسف علی منکانی, مرحومہ زلیخہ بنت کرم علی, مرحوم محمود علی منکانی, مرحوم یوسف علی جیوراج خوجہ, مرحومہ نور النساء یوسف علی, مرحومہ سکون یوسف علی, مرحوم رفیق جیوراج, مرحوم فدا حسین داتار دینا, مرحوم غلام حسین داتار دینا, مرحومہ مریم بائی بنت مختار, مرحومہ خاتون بائی داتار دینا, مرحوم مختار خلفان, مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتہ دار, مرحوم قاسم علی محمد علی دینا, مرحومہ فاطمہ بائی جمعہ لاڈک, ان تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے ارسال فرمائیے. ایک مرتبہ سورہ الحمد, تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.